بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں, اور ہمارے ساتھ قبلہ مولانا سید علی مرتضیٰ زہلی صاحب موجود ہیں کہ جو اس پروگرام زاویہ کے حوالے سے خاص طور پر اپنا تجزیہ اور تحلیل حالات حاضرہ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں. آج کے پروگرام کا عنوان ظاہر ہے کہ جو تازہ ترین موضوع ہے, یعنی طوفان الاقصیٰ, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک انٹروڈکشن کے طور پر دو آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 ہے. خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ عسى ربكم ان يرحمكم, ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وان عدتم عدنا, لیکن اگر تم وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم بھی یہ کریں گے, اگر تم پلٹ آؤ گے ہم بھی واپس پلٹ کر آئیں گے. جس طرح جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا کافی, جاتے جاتے مشرکین نے کہا کہ ہم پلٹ کے آئیں گے واپس دوبارہ, پیغمبر اکرم نے مسلمانوں سے کہا جواب دو ان کو, کہو کہ ہم بھی آئیں گے. تو یہ ایک اسلام کی پالیسی ہے کہ اگر آپ کا دشمن باز نہیں آ رہا اور وہ مسلسل وہی کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی پلٹ کے اس کا جواب دینا چاہیے. دوسری آیت سورہ نساء کی ہے, آیت نمبر 104, جس میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, کہ اس قوم سے یعنی کافروں سے ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. ان تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, کہ دیکھو اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے, تمہیں زخم لگے ہیں, تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے, ان کو بھی زخم لگا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تم تو اللہ سے اس چیز کو امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. یعنی تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے, تمہیں اگر زخم لگا ہے, تو اس کا اجر و ثواب ملے گا تمہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. تو میں قبلہ علی مرتضیٰ علی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور دو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ اس طرف اشارہ ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے, آفینسو بھی ہونا چاہیے. اور جس طرح کہ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے مثلا فلسطینیوں کی مظلومیت, آف کورس وہ تو ہے مظلومیت, اس کو اسرائیل کی تباہی بھی دکھانا چاہیے, وہ بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں, تاکہ مسلمانوں کو احساس ہو کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. تو سوال پہلا آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی حملہ کیا ہے حماس نے, تو اس کو بعض جگہوں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ابھی جنگ شروع ہوئی اور سیلیبریشن شروع ہو گئی بعض جگہوں پر, تو کیا یہ کوئی سیلیبریشن کا معاملہ ہے؟ از اٹ اے اوکیجن آف سیلیبریشن کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یا فقط وہ سوگ کا ماحول ہونا چاہیے جو زیادہ تر ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا بہت شکر ہے, پروردگار عالم کا کرم ہے, اس نے مسلمانوں کو ایک عزت, مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے لیے وعدے رکھے ہیں. یہ جو آپ کا سوال تھا سیلیبریشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, میرا اپنا خیال ہے کہ ہونی چاہیے, اور اس سیلیبریشن کے ساتھ ایک غم بھی ہونا چاہیے. سیلیبریشن اس بات کی ہونی چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ دشمن ظلم کرتا رہے اور وہ ظلم سہتے رہیں. فلسطین میں آخری 70-75 سال میں گویا احساس یہ ہو گیا تھا کہ بھائی وہ آپ جنگ کریں یا صلح کریں, حاوی انہوں نہیں ہونا ہے. تو اب وہ چاہے وہ 1948 میں ہو, چاہے وہ 67 میں ہو, چاہے وہ 73 میں ہو, کچھ بھی ہو حاوی انہوں نے ہی رہنا ہے, اور زیادہ بندے انہوں نے مارنے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, غزہ کی جنگیں اور فلاں فلاں. سیلیبریشن میرے خیال میں اس بات کی ہے کہ تاریخ غاصب ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان مظلوموں نے اپنی زمین سے نکل کر ان غاصبوں کے اوپر حملہ کیا، اور ان غاصبوں نے جو عرب علاقوں کے اوپر اپنے محلے بنائے ہوئے تھے، اپنے سیٹلمنٹس بنا لیے تھے، گویا وہ تو نسلوں کے لیے وہاں پہ ٹک گئے تھے، ان کو یہ بتایا کہ یہ جگہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ کسی اور کی جگہ ہے، اور یہ جو آپ یہاں پر ٹکے ہوئے ہیں یہ مت سوچ کے بیٹھے گا کہ قیامت تک آپ یہاں رک پائیں گے. تو پہلی دفعہ 75 سال میں یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ وہ جو غاصب اسرائیلی تھے وہ فلسطینیوں کے علاقے پہ حملہ کرتے تھے، قبضہ کرتے تھے، ان کو وہاں سے نکالتے تھے، پہلی دفعہ یہ اپنے علاقوں سے نکلے اور اپنے ہی علاقوں تک پہنچے. یہاں میں بہت اس کو تاکیداً عرض کر دوں کہ فلسطینیوں نے حتی اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ فلسطینیوں نے حتی اقوام متحدہ کی تعریف کے مطابق اپنے ہی علاقے کے اوپر غاصب لوگوں کے اوپر حملہ کیا ہے.
ان وہ خطے جو 1967 میں اسرائیل نے قبضے میں لے لیا تھے، جیسے گولان ہائٹ ہے یا ویسٹ بینک ہے
یا صحرا سینا وغیرہ
ہے، شیبا فارم ہے، تو یہ جو ایکچولی 1948 کا جو یو این پارٹیشن پلان ہے اس میں شامل نہیں تھا.
اسرائیل
زیادہ تر سیٹلرز وہاں آباد کیے.
جی جی بالکل. تو یہ جو علاقہ جس کے اوپر حماس نے حملہ کیا ہے، فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے، یہ ایگزیکٹلی فلسطین ہی ہے. یہ فلسطین ہے جہاں پر غاصب اسرائیلیوں نے، صہیونیوں نے لا کر فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر اپنے سیٹلمنٹس بنا لیں، اور دنیا کے سامنے گویا یہ پیغام دیا کہ ہم اقوام متحدہ کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کسی ملک کے کہے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہم یہاں پہ بسنے والے سینکڑوں سال سے بسنے والے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ان کو نکال کر انہوں نے لا کر اپنے جنگجو بٹھائیں. یہ جو مسئلہ ہے کہ خواتین اور بچے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا ایک گھر ہو جس کے اندر 4 کمرے ہوں، کوئی میرے گھر کے اندر گھسے اور میرے گھر میں گھسنے کے بعد 2 کمروں کے اوپر قبضہ کر کے وہاں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا دے اور مجھ سے کہے کہ بیوی بچوں کے احترام میں اب تم ان 2 کمروں میں مت آنا، اور مجھ سے یہ کہے کہ میں ہر روز تمہارے 2 کمروں میں گھس کر تمہیں ماروں گا، تمہارے بیوی بچوں کو تنگ کروں گا، ان کی زندگی کو، ان کی عزت کو خطرے میں ڈالوں گا، اور تم میری طرف نہیں آنا چونکہ یہاں عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں.
جی، اور محلے والے جب آئیں تو وہ یہ فیصلہ کریں، ایسا کرتے ہیں اس مکان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں.
Exactly.
ایک آپ کو دے دیتے ہیں، ہم کو دے دیتے ہیں،
اور یہ اس صورت میں ہے کہ میرا ایک گھر پہلے ہی قبضہ ہو چکا ہے. یعنی حد ہوتی ہے پاگل پنے کی، ستم کی حد ہوتی ہے. 1948 میں صہیونیوں نے اقوام متحدہ اور دوسری طاقتوں کے ساتھ میل ملاپ کر کے فلسطینیوں کے بڑے حصے کے اوپر قبضہ کیا، اور فلسطینیوں کو ایک ملک دیا گیا، اس ملک کے اوپر بھی صہیونیوں نے قبضہ کر لیا، 67 میں اور قبضہ کر لیا، 73 میں اسی کے اوپر جنگ ہوئی، اور اب جب فلسطینی اپنے اس علاقے کو چھڑوانے کے لیے گئے ہیں جو 1948 کے اقوام متحدہ کے دستور کے مطابق فلسطین کا ہی علاقہ ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے. تو یہ نریشن ہی غلط ہے، اسرائیل پہ حملہ نہیں ہوا ہے.
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مثلا ایک نریٹو یہ بھی چل رہا ہے کہ بھئی فلسطینیوں کی غلطی ہے، ان کے آبا و اجداد کی، انہوں نے کیوں زمینیں بیچ دیں اور یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا، پیسے کما لیے؟ تو میرا خیال ہے دونوں باتیں شاید ہوئی ہوں گی، کچھ تو بیچ دی ہوں گی، کچھ زبردستی بائی فورس لے لیے ہوں گی.
یعنی بالکل ایسے ہی ہے. مثلا فرض کر لیجئے مجھے کوئی ڈاکومنٹ لا کے دکھا دے کہ فلسطینیوں نے یہ سائن کیا تھا. صحیح ہے،
وہ تو چابی لیے بیٹھے ہوئے اب تک.
سر میں تو ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، ہمارا ملک ہے پاکستان، الحمدللہ یہاں سپریم کورٹ بھی ہے، یہاں کورٹس بھی ہیں. یہیں پر جب یہاں کے پولیٹیشنز، طاقتور لوگ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو سائن کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہوتا ہے اس کے پاس؟ وہ تو بیچارہ اپنی چابیاں اور اپنے گھر سمیت ان کے قدموں میں ڈال کر، ان کے قدموں کو چوم کے واپس چلا جاتا ہے کہ بھیا یہ آپ ہی کا تھا مائی باپ، یہ میں نے غلطی سے اپنے پاس رکھ لیا تھا. تو وہاں پہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ وہاں پہ جو صہیونی دہشت گرد تھے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو مار مار کے، مردوں کو مار مار کے کنویں بھرے تھے، اور ان کنوؤں میں سے لاشیں نکالی جاتی تھیں، اور عورتوں نے اپنی عصمت دری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کنوؤں میں گرایا تھا. تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی کھڑا ہوگا کہ میں سائن نہیں کر رہا، جائے گا کہاں پھر وہ؟ تو وہ تو ایک مسئلہ تھا. اچھا اب یہ جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ بھائی یہ انہوں نے کیا حملہ اسرائیل پہ کیا؟ نہیں، ہرگز اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا. کس پہ حملہ کیا؟ ان پہ حملہ کیا جنہوں نے ان کے گھر پہ آ کے قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ قبضہ کر کے وہاں براجمان ہو گئے تھے. وہاں پر انہوں نے لا کر پوری دنیا سے آبادیاں بسا دی تھیں. انہوں نے 25 دفعہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی حتی اقوام متحدہ کیا رہی، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا، وہاں پہ جا کے حملہ کیا اور ان کو ایک لیسن دیا کہ آپ سمجھ رہے تھے اگر آپ ہمیشہ رہیں گے یہ آپ کی بھول تھی، اب الحمدللہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اوپر واپس آنے کی کوشش بھی کریں گے اور اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ کامیابی بھی نصیب ہوگی.
اور اس سے بڑا افیکٹ ہوگا میرا خیال ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ایک تو یہودی ویسے ڈرنے والی قوم ہے، پھر یہ کہ جو لوگ باہر سے آ کے آباد ہوئے ہیں وہ زیادہ تر یورپ والے ہیں یا امریکہ والے ہیں، تو یہ جب وہاں پر آئے پہلے سے خوش خوش آ گئے. جیسے ایک مسلمان کو کہا جائے مکہ مدینہ میں آ کے آباد ہو جائیں، خوش خوش چلا جائے گا، وہ ظاہر ہے. لیکن اگر وہاں جا کے اس کو پتہ چلے کہ اس پر حملہ ہو سکتا ہے یا اس کا مکان انسیکیور ہے، تو پھر وہ بھاگے گا ظاہر ہے. تو وہ اب جو ہیں وہ جو مسلسل آ رہے تھے، تو میرا خیال ہے اس میں کافی کمی آئے گی، اور جو مقامی جو آ چکے ہیں وہ بھی واپسی کا ٹکٹ لینے کے بارے میں سوچیں گے.
یہ تو یقینی بات ہے جس کو یہ لوگ ریورس مائگریشن کہتے ہیں کہ ریورس مائگریشن گزشتہ 20-25 میں ہی ہونا شروع ہو گئی تھی، کہ جب ایکچولی ان کے دفعہ اوپر پہلی دفعہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ان کو نظر آیا کہ نہیں اب مزید آگے بڑھنا آسان نہیں ہوگا، تو اس وقت عقل مند لوگوں نے یہ سمجھ دیا تھا کہ بھائی اب جو ہے یہاں ٹکنے کا ٹائم نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں آنے کا ہے وہ یہ کہ کسی کو ایک خواب دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس امریکہ میں اتنی سی ایک جگہ ہے، اتنی مہنگی یہ جگہ ہے، ہم آپ کو 1/10 آف دس پرائز ایک گھر دیں گے جہاں پر پوری اسٹیٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی، تو آپ بادشاہوں کی طرح رہیں گے اور آپ کے ریلیجس سینٹیمنٹس بھی پورے ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک اسپیشل اسٹیٹس بھی ملا ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پسند کرے گا، اور اسپیشلی اگر ریٹائرڈ ہے تو وہ سوچے گا کہ میں بڑی اچھی جگہ پہنچ جاؤں گا. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ سارے وعدے امریکہ اور یورپ کو دیے جاتے تھے، افریقنز کے لیے وعدے نہیں تھے. جو چھوٹے ملکوں سے آتے تھے ان کو وہاں پر ذلت آمیز ترین زندگی میں رکھتے
وہ دو نسلیں ہیں اصل میں ان کی،
جی
جو یہودیوں کی وہ جو نسل جو ہے جو
سپیریئر ہیں، وہ
جو سپیریئر ہے وہ ایکچولی زیادہ تر وہ یورپ اور امریکہ سے آئی ہوئی ہے.
ایگزیکٹلی.
اور جو دوسری ہے وہ یا افریقن ہے یا عرب اوریجن ہے، تو وہ ان کے یہاں بھی وہ شیڈو کاسٹ کے طور پہ ہوتے ہیں. جی جی.
تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ آئیں گے، اچھا آپ ایک ایسی جگہ پہ آئیں گے جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ جگہ ہوگی. اچھا جناب وہ آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تو آنے کے فوراً بعد ہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ جو تھا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، لیکن کچھ لوگ باہر رک جاتے ہیں، ان کو انسینٹیوز ہوتے ہیں ان کے پاس. تو اب یہ جو حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی، حتیٰ وہ جو تل ابیب اور حیفا وغیرہ کے اوپر میزائلز وغیرہ گرے تھے اس نے بھی، اور اس حملے نے تو یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ دیکھو بھائی اب جو ہے وہ ٹائم یہاں پر رکنے کا نہیں ہے. اب یہ تھا کہ اب مثال کے طور پر حملے ہوئے، لوگ مرے، لوگ جو ہے وہ قیدی بن گئے، تو وہ جو انہوں نے ایک اسٹیبلش کر دی تھی ایک فیکٹ 73 کے بعد سے کہ بھائی اب تو یہ علاقہ ہمارا ہو گیا، صحیح وہ چیلنج ہو گیا. تو مجھے یہ لگا ہے کہ حماس نے جو کچھ کیا وہ یہ کہ انہوں نے جو 75 ایئرس کے اندر صہیونی ریاست نے اپنے لیے کچھ مفروضات قائم کر دیے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا ہو گیا ہے، یہ تو ایسا ہو گیا، وہ
اسرائیل ناقابل شکست ہے، ناقابل تسخیر ہے. وہ تو پہلے حزب اللہ اپنے 34 روزہ جنگ میں ان کو ایک سبق سکھا چکی ہے، 7 روزہ جنگ میں حماس نے بھی اس سے پہلے ان کو سبق سکھایا ہے، لیکن یہ جو ان سائڈ اٹیک جو ہے اس نے ان کو ایک اور سبق پڑھا دیا. اور بقول جو رہبر معظم کے کہ ایکچولی یہ ان کی ایک سیکیورٹی لیپس ہے نا،
بہت بڑا
ان کے جو ہے وہ زبردست سیکیورٹی لیپس سامنے ان کا آیا، اور ان کی جو وہ ہے انٹیلیجنس فیلئر.
بالکل. اور یہ
کان و کان کسی کو خبر نہیں ہوئی.
یہ جو انٹیلیجنس فیلئر کا ایشو ہے، یعنی یہ اسرائیل جیسے ملک کے لیے ناقابل تصور ہے، ان امیجنیبل. یعنی مثلا وہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہماری انٹیلیجنس کو تو ٹاپ آف دا لائن ہونا ہی چاہیے. کیوں؟ چونکہ ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ہم پر عربوں نے ایسے حملہ کیا ویسا حملہ کیا، تو پوری دنیا کی سب سے اچھی انٹیلیجنس ہماری ہونی چاہیے، سب سے اچھا اکوپمنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دیر نہیں ہونا چاہیے. وہ سارا کر دیا، مساد بن گئی یہ
اور روم اور شیلڈ اور فلاں
آئرن روم اور یہ اور وہ، اور وہ پینیٹریبل نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین اتنا بڑا آپریشن ہوا. اچھا ان کے بارے میں مشہور ہے مساد کے بارے میں کہ چاہے کوئی بھی عرب ملک لے لیں، کوئی بھی عرب ملک کی آرمی لے لیں، حتیٰ وہ تو کہتے تھے کہ تہران بھی ہمارے قبضے میں ہے، موساد کا تو
رینج میں ہے
کہ تہران بھی ہمارے ہی قبضے میں ہے، تو ہم جہاں سے جو چاہیں گے نکال کے لے آئیں گے. اچھا انہوں نے سائنٹسٹ مارے بھی، साइंटिस्ट,
ईरानी साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट,
उनकी पेनिट्रेशन तो गोया इतनी थी कि तेहरान तक में वो बैठे हुए थे। सही है,
अब लेकिन तेहरान ने भी उनके गिरा दिया, ऐसी बात नहीं है।
वो तो उन्होंने किया, लेकिन अब मुश्किल ये आई कि भाई आप कह रहे थे कि हम इजिप्ट में हैं, हम जॉर्डन में हैं, हम ईरान में हैं, हम इराक में हैं, हम मिस्र, आप हर जगह हैं, आप ये बताएं कि आप फलस्तीन में भी हैं या नहीं हैं।
सही बात है।
चूंकि 1200 फाइटर्स जमा हुए, इसकी सिर्फ लॉजिस्टिक को इंसान सोचे, कितने पैराग्लाइडर्स चाहिए थे, कितनी राइफल्स चाहिए थी, कितने लॉजिस्टिक के इनके इक्विपमेंट्स चाहिए थे, वो सब होने के बाद
कब से प्रिपरेशन हो रही होगी,
कितने अरसे से हो रही होगी। और फिर एक और मसला है, वो ये कि भाई जब इस फलस्तीनियों ने ये सोचा कि हम ये हमला करेंगे, तो उन्होंने ये भी तो सोचा होगा कि कारपेट बमबारी करेंगे ये।
जी ऑफकोर्स। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने किया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने भी सोचे होंगे ऑफकोर्स, ठीक है ना, तो क्या नज़र आ रहा है आपको?
अब मैं अपने तौर पे सोचता हूँ भाई कि भाई मैं एक सादा सा आदमी, अगर मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर रावलपिंडी गाड़ी में जा रहा हूँ, तो मैं पहले तो ये सोचूंगा कि प्लान वो है जो मैंने चाहा था वो हो गया, विच इज़ प्लान ए। फिर मैं ये सोचूंगा कि जो मैंने चाहा था वो नहीं हुआ, विच इज़ प्लान बी। अभी तक जो कुछ हुआ है वो प्लान ए है कि भाई आपको वो कामयाबी मिल गई जिसका आपने तसव्वुर भी शायद ना किया हो, आम एतबार से जो कहते हैं। सही है, तो इवन प्लान बी और सी की बात नहीं आई है अभी, तो इसका मतलब है प्लान ए तो हुआ ही वो ही है जो वो चाह रहे थे। अच्छा, जब उन्होंने वो अचीव कर लिया जो वो चाह रहे थे, वो क्या चाह रहे थे, वही कि हम अंदर जाएंगे, हम हमला करेंगे, हम लोगों को गासिबों को वहाँ पे कत्ल करेंगे और उनको मिसाल के तौर पर कुछ को हम फौजियों को कैदी बना के लाएंगे। आपने अपने प्लान के मुताबिक कर लिया, प्लान ए था। अच्छा, अब इस प्लान ए में क्या होना चाहिए, मिसाल इसराइली खामोश होकर बैठे रहेंगे? ऑफकोर्स नहीं, पूरी हिस्ट्री बता रही है कि वो गज़ा के ऊपर इतनी बमबारी करेंगे, इतनी बमबारी करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, जितना कोई जंग में करता है। अब यानी एक सादा सी बात है कि तूफ़ान अल अक्सा जो हमला हुआ है, ये हमला एग्जैक्टली 6 अक्टूबर 1973 की जो यौम कपूर या रमज़ान जंग, 1973 की जंग भी कहते हैं, उसकी याद में हुआ है। 50 साल पूरे हुए हैं, बिल्कुल ठीक 50 साल उस दिन पूरे हो रहे थे, तो उस वक्त पूरे हो रहे थे, तो उसकी याद में इन्होंने ये हमला किया। सही है। अच्छा, अब उस
वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे उसको,
वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे उसको। अच्छा, उस जंग में सहयूनियों के अंदाजन 3,500 लोग मरे थे। सही है, और वो इट वॉज अ वॉर। उस वॉर के बाद उन्होंने मिस्र पर, उर्दुन पर और फलस्तीन के ऊपर और शाम के ऊपर जो बमबारी की थी, सही है, उससे हजारों लोग दोनों तरफ के मरे थे, यानी सारे मुल्कों के मरे थे। अच्छा, अब गजा से हमला हुआ है और यौम कपूर वाली जंग के अंदर, 1973 की जंग के अंदर फ़र्ज कर लेते हैं 3,000 लोग मरे थे, तो इस दफ़ा 1,300 तो तकरीबन कंफर्म है कि मर चुके हैं, 1,300-1,500 के करीब। इसका मतलब यह है कि कम से कम यौम कपूर 73 की जंग की आधी जंग के कैजुअल्टीज तो आपने दो दिन में ले ली हैं,
जबकि वो चार ममालिक थे,
जबकि वो चार मुल्क थे। अच्छा, अब जबकि ऐसा हो गया तो आप ये सोच रहे हैं कि वो खामोश बैठेंगे, ज़ाहिर है कि नहीं, उन्होंने बमबारी करनी है। अच्छा, अब जबकि उन्होंने बमबारी करनी है, उन्होंने पानी गैस बिजली आने देना है, ज़ाहिर है कि नहीं, उन्होंने मुहासरा करना है। क्या ये प्लान बी पे बात आ रही है या अभी प्लान ए चल रहा है? इस प्लान ए, अभी प्लान ए है ये, तो इस प्लान ए के अंदर क्या हम ये तसव्वुर कर रहे हैं फ़लस्तीनियों ने नहीं सोचा होगा कि हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारी गैस और हमारी ग़ज़ाई मवाद ये सब बंद होने वाले हैं? कन्फर्म सोचा हुआ होगा। हल क्या किया होगा? हल इसका, गज़ा मशहूर है, पूरी दुनिया को पता है गज़ा के नीचे इतनी सुरंगें हैं कि शायद ऊपर गलियां कम होंगी, सड़कें कम होंगी, नीचे सुरंगें ज़्यादा हैं,
इजिप्ट तक जाती है
और वो मिस्र तक जाती हैं। अच्छा, अगर मैं गज़ा में होता और मैं ये जंग प्लान कर रहा होता, सही है, और मेरी अप्रोच कन्फर्म इजिप्ट तक है, सही है, और मैं वो सुरंगें कई दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा खोज चुका हूँ कि जिसके अंदर पूरा आदमी चलता हुआ गुजरता है, सही, तो मैंने इसमें एक पाइपलाइन पानी की और एक पाइपलाइन पेट्रोल की नहीं डाली होगी क्या? तो मैं पागल हूँ कि मैं नहीं डालूंगा और फिर इनके दिए का मोहताज रहूँगा जो मेरे दुश्मन है? सही है, तो कंफर्म मैंने किया होगा। अच्छा, क्या मैंने लोगों के लिए नहीं सोचा होगा कि जब मेरे 10-20 लाख लोग इनकी बमबारी की जद में आएंगे तो इनको मेडिकल एड कहाँ से मिलेगी? कतन मैंने सोचा होगा। अच्छा, क्या इजिप्ट में मुझे सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं? कन्फर्म कम नहीं है, बहुत है मेरे पास,
गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन
گورنمنٹ تو کب. اور یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ فرق کیا ہوا پہلے سے اپنے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں یہ تھا کہ جب میرے پاس یہ سارے وسائل موجود ہیں اور میرے پاس وہ ٹنلز ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے کہ ابھی تک اسرائیل ان ٹنلز کے اندر پینیٹریٹ نہیں کر سکے ہیں اور پچھلی دفعوں میں بھی ختم نہیں کر پائے تھے, ابھی تک وہ موجود ہیں, تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سارے بندوبست کیے ہوئے ہوں گے. ہاں اس کے باوجود ایک بات ہے, میرے پاس ایسا کوئی شیلڈ نہیں ہے کہ میں غزہ کے اوپر وہ لوہے کا شیلڈ لگا دوں جس سے غزہ کا کوئی بندہ نہ مرے. ہاں بہت سارے لوگ ٹنلز میں جائیں گے لیکن اس کے باوجود بہت بڑی آبادی کو ٹنلز کے اوپر رہنا پڑے گا, عمارتوں کے اندر رہنا پڑے گا. کیوں عمارتوں میں رہنا پڑے گا؟ ارے بھائی وہاں پہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے, دنیا کا سب سے زیادہ کنجسٹڈ ایریا یہ غزہ ہے, یہاں پہ اتنی جگہ ہے ہی نہیں کہ وہ سب کو زمین کے نیچے لے جا سکیں. تو جتنی بھی ٹنل کھود لیں بہرحال کچھ لوگ اوپر رہیں گے, جو لوگ اوپر رہیں گے وہ ان بمباریوں کی زد میں آئیں گے. اور اگر آپ ان بمباریوں کی انٹینسٹی کو دیکھیں تو پورے پورے بلاک عمارتوں کے غائب ہو چکے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں لوگ شہید ہونے. البتہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی تب بھی, اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں تب بھی, فلسطینی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنی عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ قیمت پے کرنی ہے, اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ قیمت پے کریں گے. اور ابھی جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ شمالی غزہ سے نکل کر چلے جائیے چونکہ ہم یہاں کارپیٹ بومنگ کرنے والے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا علاقہ ہے, ہم تو باقی بھی چھڑانے کے لیے گئے ہیں, تو یہ چھوڑ کر ہم چلے جائیں تو کہیں نہیں جائیں گے. تم ٹھیک ہے جو کرنا ہے ظلم کرو. اور
کیا اسرائیل یہ ہمت کرے گا کہ وہ گراؤنڈ پر آئے آپ کے خیال میں؟
میرا خیال ہے کہ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ علاقوں میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے. اور
گراؤنڈ پہ اگر ہی آئے تھے ان کو تو بہت,
یہ تو یقینی بات ہے, یہ تو
بڑھے گی اور ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا.
آج تک کامیابی نہیں ہوئی
جی,
آج تک
امریکہ نے ہمت نہیں کی گراؤنڈ پہ آنے کی,
نہیں کی.
افغانستان ہے, عراق ہے, کہیں پہ بھی دیکھیں آپ.
اور پھر دیکھیے کہ جتنی دفعہ بھی اسرائیل غزہ میں گھسا ہے یہ کہہ کے گھسا ہے کہ اس دفعہ ان کی میزائل کیپیسٹی, حماس کا اسٹرکچر, ہائرارکی سب تباہ کر دی جائے گی. اچھا اس دفعہ پھر وہ دعوے کر,
یہی حسرت ان کی حزب اللہ کے لیے بھی تھی,
حزب اللہ کے لیے بھی تھی, تو آج تک تو نہیں ہوا
جی.
صحیح ہے. اور اب ہم یہ سوچیں کہ بھائی حزب اللہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے یا کم ہے؟ کنفرم زیادہ طاقتور ہے. حماس پہلے کے مقابلے میں, پیر دو پتھر تھے بیچاروں کے پاس اور اسلحے تھے, وہ کوئی ریوالور چلا رہا ہے, کوئی ابھی تو الحمد للہ رب العالمین شولڈر کی میزائلس بھی ہیں ان کے پاس اور سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ تصور تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اندر آئیں اور اندر آ کر کوئی رزلٹ لے لیں. ہاں ایک رزلٹ کنفرم ملے گا, وہ ان کی ڈیڈ باڈیز بڑھیں گی. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کی فوج کا عالم کیا ہے. آج ہی اتفاقاً میں اسرائیلی کچھ نیوز پیپرس کو دیکھ رہا تھا, 360,000 انہوں نے ریزرو فوج کو طلب کیا ہے, 360,000 ریزرو فوج طلب کی ہے. وہ جو ریزرو فوج طلب کی ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں طلب کر لیا, اکوپمنٹ کہاں ہے ہمارے لیے؟
اچھا
میں آج ہی پڑھ رہا تھا اسرائیلی اخبار کے اندر کہ ان کی مائیں اور ان کے والدین ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے اور ایک دکان سے دوسرے دکان شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہمارے بچوں کو اکوپمنٹ تو دے دو. اچھا اکوپمنٹ کیا اکوپمنٹ؟ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے, نی بینڈ, ہیلمٹ, ویسٹ, واٹر بلٹ پروف ویسٹ جس کے اندر سیرامک پلیٹس لگی ہوں, یہ سب نہیں ہے. صحیح ہے, یہ جو اسرائیلی آرمی تھی دنیا کی بہترین آرمی, دنیا کی سب سے تیار آرمی, وہ کہاں گئی؟ وہ سب میتھ, سب کا سب میتھ. اور اس کے اوپر ہم دوبارہ نفسیاتی جنگ کے اوپر بھی انشاءاللہ آئیں گے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ 360,000 کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ غزہ میں انٹر ہوں, کسی صورت میں اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اگر اپنے علاقوں کے اندر کھڑے ہونے کے قابل بھی ہو جائیں یہ بھی بڑی بات ہے.
ایسے بھی جو رہبر معظم نے بھی فرمایا ہے, سید حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے کمزور ترین دور سے گزر رہا ہے.
بالکل.
اور پچھلی بھی آپ نے 2-4 مہینے میں دیکھا ہوگا جو اسرائیل کے اندر مظاہرے ہوئے, اور اکنامیکلی بھی اس کو کافی, ابھی اس میں بھی کافی بڑا جھٹکا لگا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس سے پہلے بھی جو وہاں کرپشن کے معاملات وغیرہ تھے. تو یہ تو حقیقت ہے اسرائیل کافی کمزور ہے, اور ایک بہت اچھے موقع پر جو ہے وہ حماس نے یہ کاروائی کی ہے. کیا اس میں حزب اللہ کو بھی انٹر ہو جانا چاہیے؟ جیسے حزب اللہ حمایت تو کر رہی ہے, انصار الاسلام بھی حمایت کر رہی ہے, حشد شابین نے بھی اعلان کر دیا, تو کچھ جماعت اسلامی پتہ نہیں کب کرے گی, لیکن بہرحال
میں اس کو ابھی عرض کرتا ہوں دوسری فوجوں کا داخل ہونا تو، لیکن ذرا سا اس کے اوپر ہم عرض کرتے چلیں کہ یہ جو مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ جو میں نے اکوپمنٹ کے سلسلے میں بات کی، ایک نفسیاتی جنگ کا مسئلہ ہے، نفسیاتی جنگ، وہ یہ کہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ایک نفسیاتی حربہ بٹھایا تھا اپنی چار جنگوں کے ذریعے سے کہ تم کبھی بھی ہماری فوج کو شکست نہیں دے سکتے، صحیح؟ اچھا، بقول جیسے آپ نے فرمایا
فلسطین کیا پوری دنیا پہ انہوں نے دنیا قائم کر دیا تھا جی
کہ بھائی اس سے بہتر فوج دنیا میں کہیں نہیں ہے، صحیح؟ اچھا، حزب اللہ نے سب سے پہلے اسمت کو 80s میں توڑنا شروع کیا، اس کے بعد 2006 کے قریب لاتے لاتے انہوں نے اس کو بالکل پاش پاش کر دیا، اس کے بعد غزہ سے بھی نہیں جیت سکے، اس سے بھی ہار گئے اسرائیلی۔ اچھا، اب یہ تھا کہ لوگوں کے دماغ سے وہ خواب کافی حد تک کم ہو چکا تھا، یعنی فلسطینی تو الحمدللہ رب العالمین بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ ان میں کچھ دم نہیں ہے، وہ جو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ نہیں مقابلہ کر سکتے، وہ بالکل صحیح،
موت سے ڈرتے ہیں،
موت سے ڈرتے ہیں، اور مثلا کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے سوائے قلعوں میں بیٹھ کے، کبھی میدان میں نہیں اتر سکتے، سورہ حشر نے کہا تھا، تو یہ بات بالکل واضح تھی۔ اچھا، اب انہوں نے جو بھی نفسیاتی طور پہ قائم کیا فلسطینیوں نے، وہ سارا نفسیاتی حربہ ان کا پامال کر دیا۔ اب جو میڈیا کی جنگ چل رہی ہے وہ یہ کہ میڈیا اپنی جنگ کے اندر، میں بی بی سی کو دیکھتا ہوں برسوں سے، بی بی سی کو میں دیکھتا رہتا ہوں، بی بی سی ویب سائٹس کو، میں نے زندگی میں کبھی بی بی سی کو اتنا ون سائیڈڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حتیٰ عرب اسرائیل جنگوں کے معاملے میں اس دفعہ جتنا وہ ون سائیڈڈ ہے بی بی سی، آج تک میں نے کبھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی نفسیاتی حالت کتنی خراب ہو گئی ہے، یعنی اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی وہ جو دوسروں میں نفسیاتی خوف بٹھا رہے تھے وہ تو خیر گیا، ان کی اپنی نفسیاتی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ بی بی سی اور دوسرے میڈیا آؤٹ آف دا وے اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈال کر ان کو سپورٹ کرنے کی طرف آئے ہوئے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک تو جنگ یہ چل رہی ہے میڈیا کی جنگ، ایک اور جنگ پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ مثلا میں اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کہوں گا، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں فلسطین کی حمایت کی، ہارورڈ یونیورسٹی ان اسٹوڈنٹس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، ان کے خلاف جو کچھ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اب آپ تصور کیجئے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک ٹرک چل رہا ہے، اس کے بل بورڈ پر ان اسٹوڈنٹس کے نام اور تصویریں لگا کے پورے یونیورسٹی کے اندر گھمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے فلسطین کی حمایت کی ہے، صحیح ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کچھ نہیں ہو پایا، اور وہ اسٹوڈنٹس
برطانیہ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ مظاہرہ نہیں ہوگا، جھنڈے نہیں لگائے جائیں گے، لیکن زبردست مظاہرے ہوئے،
فرانس میں کہا کہ نہیں ہوں گے اور ہو گیا الحمدللہ۔ اور ابھی میں نے کل بھی پڑھا، آج یا کل پڑھا بی بی سی کے اوپر کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک یونیورسٹی کے اندر، میرے خیال میں یو کے کی ایک یونیورسٹی کے اندر، اب کس ریجن کی تھی میں ذہن سے نکل رہا ہے، انہوں نے وہ اسٹوڈنٹس باڈی کی ہیڈ تھی، ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے اسٹوڈنٹ باڈی کی ہیڈ تھی، انہوں نے لیٹر پڑھا فلسطین کی حمایت میں، ان کو پولیس پکڑ کے لے کے گئی ہے کیونکہ آپ نے حماس کی حمایت کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، صحیح؟ اتنا زیادہ یہ لوگ نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ گئے کہ ان حرکتوں پہ اتر آئیں۔ یا مثال کے طور پر اب جناب علی گفتگو یہ چل رہی ہے کہ آیا فلسطین کا پرچم لہرانا جرم نہیں ہے، تم یہ جو باتیں یہاں تک ہیں، بہت اچھا ہو گیا، اس سے وہ جتنے بھی ان کے دعوے تھے، ہاں ایکسپوز ہو گئے، نقاب تھے وہ اٹھ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نفسیاتی حرب جنگ جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے دنیا اس کے اندر واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ اب مجھے دو آپ کے سوالات جو آپ نے فرمائے تھے میں نے لکھے ہوئے ہیں، پہلے اس فرق کے اوپر عرض کر لیتے ہیں کہ جو پچھلی جنگوں اور اس جنگ کا فرق ہے، پچھلی جنگوں میں اور اس جنگ میں اور مجموعی طور پر انتفاضہ اور اب تک کی جو فلسطین کے لیے جد و جہد ہوئی تھی اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جد و جہد عوام کے کندھوں پر ہے، یہ کسی حکومت کے کندھے پر نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنا بھی ہوتا تھا عرب فلسطینی انتظار کرتے تھے اردن ہمارے لیے کچھ کرے، مصر ہمارے لیے کچھ کرے، شام کچھ کرے گا، سعودیہ کچھ کرے گا، اور وہ بیچارے ان کے انتظار میں اقوام متحدہ اور فلاں فلاں اور یاسر عرفات اور سازشیں اور یہ اور وہ۔ جب جمہوری اسلامی میں انقلاب رونما ہوا عوام کے ذریعے سے، تو تقریباً 1985-86 کے قریب فلسطینیوں نے پہلی دفعہ اس بات کو سیکھا کہ عوام کے پاس طاقت ہے، اگر وہ شاہ کو نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں سے پہلی دفعہ پتھر پھینکنے والا مظاہرہ شروع ہوا جس کو عرف عام میں انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لیٹ ایٹیز میں ہوا، سیکنڈ ہاف آف ایٹیز میں ہوا، اور الحمدللہ وہ چل نکلا.
کئی انتفاضے ہوئے،
کئی انتفاضے ہوتے رہے، اور اس میں تاثیر حزب اللہ کی بھی تھی جو انہوں نے جنوبی لبنان میں اسرائیل کو نکالا تھا، اور وہ واقعہ تھا 85 کا.
کہتے ہیں کہ فلسطینی جو بہت بڑی تعداد میں جو قید میں ہیں اسرائیل کے،
جی
تو وہاں حزب اللہ کے بھی بہت سے جوان قید میں ہیں، تو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے.
انٹریکشن ہوا،
اور انہوں نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ اگر کچھ کامیابی چاہتے ہو تو عزت کا راستہ جو ہے وہ یہ والا راستہ ہے، مزاحمت کا، مقاومت کا، امام حسین کا، کربلا کا، عاشورہ کا. یہ سبق انہوں نے ان کو وہاں سے سکھایا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے.
اور اچھا، اس میں ایک بات ہمیں قبول کرنی پڑے گی، کہنی پڑے گی، وہ یہ کہ فلسطینیوں نے اسٹریٹ فارورڈ سیکھا نہیں ہے، نہیں سیکھا ہے. کیسے؟ جب شام کا ایشو آیا تو یہ سارے فلسطینی ایران کے مخالف کیمپ میں چلے گئے تھے.
وہ اصل میں خالد مشعل کی وجہ سے میرے خیال میں
جو بھی تھا
غلط اس کی پالیسی تھی، لیکن اس کو بھی میرے خیال میں احساس ہوا
وہ انہوں نے کیا تھا اور ادھر چلے گئے تھے. لیکن الحمدللہ رب العالمین،
حالانکہ اتنے احسانات ہیں شام کے ان کے اوپر، اب
بالکل پھر انہوں نے ریئلائز کیا، دوبارہ واپس آئے، معافیاں بھی مانگ لیں، سارے کام کر لیے، الحمدللہ رب العالمین. تو اور اس کے بعد جو انہوں نے سیکھنا شروع کیا، اس میں یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا، بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، وہ یہ کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ رہبر معظم نے مظلوموں کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میرا خیال ہے جب بھی کوئی حکومت کسی کا ساتھ دیتی ہے تو ہمیشہ ہی سوچتی ہے کہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے، لیکن الحمدللہ رب العالمین رہبر معظم نے اگر یمنیوں کا ساتھ دیا تو اس طرح نہیں دیا کہ تم ویسے ہی غریب رہو، فقیر رہو، محتاج رہو، ہم یہاں بیٹھ کر تمہیں دیں گے، نہیں، انہوں نے کہا تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اور الحمدللہ یمنیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور انہوں نے سعودیوں کو باہر نکال دیا. فلسطینیوں کے ساتھ کچھ پڑھی ہوئی چیزوں کے مطابق قاسم سلیمانی کو بلایا اور ان سے کہا کہ فلسطینیوں کو میزائل ٹیکنالوجی دے دی جائے. تو اس سے پہلے ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو میزائل ٹیکنالوجی سے اکوپ کریں گے، بلکہ ہم ان کو وسائل دیتے رہیں گے. رہبر معظم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو خود ٹیکنالوجی فراہم کریں تاکہ یہ لوگ وہیں پر اپنے کام کو.
یہ میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ جب یہ میزائل انہوں نے فائر کیے تو کیا وہ وہی پرانے زمانے والے ہیں جیسے اورنگ ٹاؤن والے پائپ کے اندر بارود ڈال کے، یا کوئی اس کے اندر کوئی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، کوئی نیویگیشن سسٹم ہے، کوئی ہے کچھ؟
ہاں، میرا اپنے خیال ہے کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. یعنی یقیناً ہے. اچھا، کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ایک عبد القادر خان صاحب تشریف لائے تھے، ان کے پاس کچھ ایٹامک انرجی میں تھا، بہت کچھ تھا، تو کیا سارا کا سارا پروجیکٹ ایک اکیلے آدمی نے کیا؟ نہیں، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، ان کو ٹرین کیا، اور ٹرین کرنے کے بعد پوری پوری کھیپ تیار ہوئیں اور مثلا مختلف جگہوں پہ پلانٹس لگائے گئے اور پاکستان اس میں اکوپ ہو گیا. صحیح. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ایرانیوں نے اس کی انجام دیا وہ یہ کہ انہوں نے فلسطینیوں کو ٹرین کیا.
انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی اس کی.
ہاں بالکل،
کہ کس ہماری ٹیکنالوجی ہے.
اگزیکٹلی، انہوں نے ان کو ٹرین کیا اور جو کچھ ان کے وسائل میں ممکن تھا بہترین طریقے سے. اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ بھائی آپ ایک مقبوضہ علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس مقبوضہ علاقے میں دنیا کی ہر چیز تو آپ کو نہیں ملے گی، تو کیسے ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ اچھا، یہ مجھے پتا ہے دنیا کے اندر چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، اگر کوئی شخص چوری چھپے لانے کی کوشش کرے لے آتا ہے.
جی جی، دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ، تو یہ تو
کوئی مسئلہ ہی نہیں،
یہ تو پوری دنیا میں ہر چیز پہنچ رہی ہے.
اب آپ یہ کہیں کہ بھائی غزہ کا محاصرہ تھا، چیزیں کہاں سے آئیں؟ یا ٹنل سے آئیں، سمندر سے آئیں، آوا سے آئیں، یہ دنیا میں کوئی نہیں روک پایا.
وہ تو امریکہ کو بھی حیران کر چکا ہے، ایران اسٹنگر میزائل
اور وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو الحمدللہ ٹیکنالوجی کا فرق، اور جو سب سے بڑا فرق تھا وہ عوام کا تھا. عوام میدان میں آئی، عوام نے، اور جو آپ نے بات کہی وہ یہ کہ عوام نے عزت کا راستہ اختیار کیا، خوف کو اپنے دماغ سے نکالا، عزت کا راستہ اختیار کیا، اور یہ وہ لیسن ہے جو ہر اس قوم کو سیکھنا پڑے گا.
لاشوں سے پہلے اٹھا رہے تھے وہ،
ہر صورت میں بچے تو مرنے ہیں، عورتیں تو مرنی ہیں بیچاری، اب کم سے کم عزت سے مریں. اب وہ دوسرا سوال آپ کا رہ گیا تھا، وہ بھی میں عرض کر
جی
وہ یہ کہ بھائی یہ باقی لوگ میدان میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ مثلا حزب اللہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہاں پہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے،
ایک تصور یہ ہے کہ ہر طرف سے اگر ہو جائے تو شاید
ہاں
زیادہ افیکٹو ہوگا.
اس میں یہ ہے، میری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں دو باتیں یہاں پہ میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ حزب اللہ نے ابھی تک جو اپنے آپ کو پیش کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم لبنان کے دفاع میں مشغول ایک پارٹی ہیں.
جی، بنیادی طور پہ یہی ہے
انہوں نے، بنیادی طور پہ یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اگریسو
لبنان کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے، پارلیمنٹ میں ہے، اور وہ اس کی ایک ویلو رمضانیوں کے درمیان اسی لیے وہاں کے شاید سنی ہوں کرسچنز ہوں وہ حزب اللہ کو اسی لیے امپورٹنس دیتے ہیں کہ جو اسرائیل اور لبنان کا جو بارڈر ہے اس کو لبنان کی فوج سیکیور نہیں کر پاتی تھی
تو انہوں نے سیکیور کیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر لبنان کے دفاع کے نام پر زندہ ہیں اور سب کام آپ نے کیے ہیں, کیا آپ ایک علیحدہ ملک کے اوپر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے؟
لیکن شام میں بھی تو آئے نا وہ دفاع میں اس کے.
ہاں میں عرض کروں گا, وہ اس میں میں عرض کرتا ہوں. اچھا کیا آپ حملہ کریں گے؟ تو اچھا اس وقت حملہ کر سکتے ہیں آپ جب شامی خود کہیں کہ بھائی ہماری مدد کرو ہم مر رہے ہیں. صحیح, تو دوسرے ملک میں جا کر آپ اس ملک کی مدد کر سکتے ہیں کہ جس نے مدد کے لیے آپ کو بلا لیا ہے, لیکن کیا آپ اسرائیل میں بھی گھس سکیں گے؟ صحیح, میں سمجھتا ہوں یہاں ایک باؤنڈری ہے جو ان کو کراس کرنی پڑے گی. تو مثال کے طور پر وہ اس بات
انہوں نے تھوڑی سی کاروائی کی ہے اس ریجن میں جو ان کا اپنا علاقہ ہے.
Exactly.
فارم میں جو قبضہ کیا ہوا تھا
انہوں نے ابھی تک میرے اندازے کے مطابق اپنے ڈیفنس کرنے کی پالیسی کو بریچ نہیں کیا, وہ اس پالیسی کے اوپر باقی رہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب میں میرے دوسرا اب ایگزمپشن کا دوسرا پارٹ ہے وہ یہ کہ شاید اگر غزہ میں اسرائیلی گھسیں اور کہیں اسرائیلی یہ مسٹیک کر بیٹھیں کہ وہ لبنان کے اوپر کوئی غلطی سے بھی کوئی حرکت کر بیٹھیں, یہ موقع ہوگا جب حزب اللہ اندر کود جائے, یہ موقع ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایک چانس شاید یہ بنے گا کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر کہ بھائی غزہ کے اندر انسانی قتل عام اتنا زیادہ شدید ہو گیا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکے اور ہم اس کو دفاع کرنے کے لیے اندر آئے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں اس وقت ان کا کودنا بہت مشکل ہوگا. ایک اور چانس یہ ہے کہ بھائی غزہ کو ڈیفینڈ کرنے میں ایجپشینز نے اپنی بارڈرز کو کھول دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم غزہ کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے بارڈر کھول رہے ہیں, اور اسرائیل نے ایجپٹ پہ حملہ کر دیا. صحیح, اگر اسرائیل ایجپٹ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جو اچھا وہ فائرز کرتے رہتے ہیں, ابھی انہوں نے شام کے ایئرپورٹ پہ بھی حملہ کیا ہے.
لیکن ایجپٹ پہ کیوں کریں گے, وہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا ان سے.
ہاں وہ اس وجہ سے کریں گے, مثلا وہاں سے کوئی پبلک موومنٹ ایسی اٹھے جو بارڈر کو توڑتی ہوئے یہ کہے کہ ہم نے فلسطین,
وہ شاید وہ کر رہے ہیں ٹیئر گیس وغیرہ کی شیلنگ کر رہے ہیں وہ.
ہاں وہ اس طرح کی بات ہے. تو اگر کوئی ایسی موومنٹ ہو جائے جس کے اندر عرب ملک کے اوپر حملہ ہو جائے, شاید پھر پریٹیکس بن جائے گا حزب اللہ کے لیے کہ وہ کود جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان کے اندر کودیں. تو میرا خیال ہے حزب اللہ اس وقت کود پائے گی کہ جب اسرائیل اس جنگ کو بارڈر سے باہر نکال لے. اگر وہ باہر نکالے گی یہ اندر گھس سکتے ہیں, اور اگر وہ باہر نہیں نکالتے تو یہ اپنے روٹین میں جو کارروائیاں کرتے رہے تھے یہ ان کارروائیوں کو کریں گے, اور ان کا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ ہم اسرائیلی فوج کو انگیج رکھیں گے. ہاں انگیج رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
اچھا پریزنرز آف وار, اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اتنے سارے لوگوں کو پکڑ لیا ہے, اس سے پہلے 2 فوجی پکڑے تھے انہوں نے, تو اس کے بدلے 1500 فلسطینیوں کو انہوں نے آزاد کروایا تھا, تو یہ پریزنر آف وار کا مستقبل کب تک آپ کا خیال ہے کہ یہ ہوگا ابھی, یا یہ جب گرد جب بیٹھ جائے گی تو پھر
پہلا سیز فائر ہو تو کچھ ہوگا؟
اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں غزہ میں؟
نہیں کریں گے, ابھی نہیں کریں گے میرا اپنے خیال. اچھا میں ایک اور بات فیل کر رہا ہوں, وہ یہ کہ کوئی بھی وجہ ہے فلسطینی اپنا سیکنڈ اسٹیپ ایکسپوز نہیں کر رہا ہے. یعنی ان کا جو پلان اے ہے وہ پلان اے پارٹ 1 فیز 1 سکسیسفلی کمپلیٹ ہو چکا ہے, فیز 2 کیا ہے یہ ایکسپوز نہیں کر رہا ہے. صحیح ہے, میرا اپنے خیال ہے فیز 2 میں ان کے پاس 3-4 آپشنز ہیں, اور یہ اسرائیل کے ریٹیلیشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے یہ اپنے ریٹیلیشن سے اپنی موو کو ڈیفائن کر دیں, پھر ہم اپنے فیز 2 میں اپنے آپشن کے حساب سے چلیں گے. تو مثلا ہم
سرپرائز دیں,
ایکچولی سرپرائز, تو وہی جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے وہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ فلسطین, حزب اللہ اور سیریا یہ تینوں اس بات کے اوپر معاہدہ کیے بیٹھے ہیں کہ لیٹ دیم ایکسپوز دیم سیلوز.
اسٹریٹجی اصل میں وہی ہوتی ہے جو آپ دشمن کے اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں.
میں اس بات کو اس طرح جس بالکل ایسی آپ نے کہا, میں اسی کو اس طرح سوچ رہا ہوں. وہ یہ کہ مثلا ہم کبھی باکسنگ کو دیکھتے تھے جب بہت بچپن میں, محمد علی باکسنگ وغیرہ کی دیکھتے تھے, تو اس میں یہ کہتے تھے کہ بھائی باکسر جب تک ڈیفینڈ کر رہا ہے, جب اٹیک کرتا ہے تو ایکچولی ڈیفینس میں لوز کرتا ہے. صحیح ہے, میرا خیال ہے یہ لوگ اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل اٹیک کرے, اور اٹیک کرنے میں اپنے ڈیفنس کے اندر وہ اپنی ویکنس مزید دکھائے گا. اور جب وہ ویکنس دکھائے گا, مثال کے طور پر آپ جب ڈیفینس, اب جب اٹیک کریں گے غزہ کے اوپر, تو آپ نے 3 لاکھ 3.5 لاکھ ریزروس کال کر لیے, اسرائیل نے کال کر لیے, تو وہ 3.5 لاکھ سارے کے سارے غزہ پہ تو نہیں لائیں گے, لیکن غزہ پہ ایک ریزنیبل نمبر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو ریزنیبل نمبر ہوگا اگر یہ ہم لوگوں کی زد میں آ جائے,
وہ سب ایسے ہوتے ہیں, وہ رنگلوٹ ہوتے ہیں بےچارے.
ہاں, تو اس میں یہ تھا کہ میرا اپنے خیال ہے فلسطینی ویٹ کر رہے ہیں, سب ویٹ کر رہے ہیں, حزب اللہ بھی اور یہ بھی اور یمنی سب لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنا نیکسٹ موو کریں. ابھی تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہی کام ہے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے, یعنی غزہ پہ بمباری, یہ کوئی نئی چیز نہیں, ہمیشہ ہوتی رہی ہے. انہوں نے کہا ہم ایسی بمباری کریں گے جو آپ نے نہیں سوچا ہوگا. تو جب انہوں نے حملہ بنایا تھا اور ایسا حملہ بنایا تھا طوفان اقصی جو آج تک اسرائیل نے نہیں سوچا ہوگا, تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ ایک ایسا حملہ کریں گے جو کبھی نہیں ہوا ہوگا. تو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں.
جی ہاں,
میرا خیال ہے یہ ویٹ کریں گے کہ اسرائیل اندر آئے, وہ گراؤنڈ ٹروپس کو موو کرے. اچھا, چاہے اندر لائے چاہے اندر نہ لائے, اگر یہ فارمیشن بھی کر دیں بارڈر کے اوپر, تو میرا اپنا یہ خیال ہے یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر یہ پارٹیز ٹریگر ہو جائیں گی, حزب اللہ اور سوری حماس اور فلسطینی, یہ ٹریگر ہو جائیں گے اور یہ اپنا نیکسٹ موو کو شو کر دیں گے. اچھا, اس نیکسٹ موو کے اندر کیا وہ قیدیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کریں گے؟ میرا خیال ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے, وہ یہ کام نہیں کریں گے. وہ ان کی فوجیوں کو آنے کی اجازت دیں گے, اور انہوں نے ان کے لیے سرپرائز یہ نہیں رکھا ہوگا کہ ہم تمہارے قیدیوں کو تمہارے سامنے کھڑا کریں گے. یہ سرپرائز نہیں ہے, ایکچولی سرپرائز کچھ اور
ہوگا.
ہاں, یہ سرپرائز نہیں, یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہیومن شیلڈ. اچھا, ایک اور بات بھی ہے مجھے کہ ہیومن شیلڈ کے لیے استعمال کرنا اٹس اے ویکنیس.
ہاں, مناسب بھی نہیں ہے.
اور مجھے یہ لگا ہے کہ فلسطینیوں کا اسٹائل ویکنیس کے اوپر اس دفعہ
نہیں
ہے, وہ اگریسو ہیں, یعنی اگریسو اس بار کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس کو لڑ سکتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ یہ نہیں کریں گے, وہ ان کو کوئی اور سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں. اچھا, وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے, میرا اپنے خیال ہے تل اویو کی ایسی جگہوں کے اوپر اٹیک جس کو انہوں نے اپنے خواب میں نہ سوچا ہو, یہ وہ سرپرائز ہو سکتا ہے. یعنی مثلا انہوں نے 5,000 راکٹ مارے, ابھی تک کوئی نیا راکٹ سامنے نہیں آیا ہے, کوئی نیا بہت بڑا نیا راکٹ.
یا ایران نے جن کو سپورٹ کیا, عام طور پر ان کو ڈرون بھی دیے ہیں, جیسے
تو ابھی
انصار اللہ کے پاس ڈرون, حزب اللہ کے پاس ڈرون,
رشیا کو دے دیے,
ابھی تک انہوں نے ڈرون نہیں کہیں شو کیا.
تو ٹھیک ہے, ایک سرپرائز میرا اپنا خیال ہے, یہ فارمیشن ہو جانے دیں, غزہ کے نزدیک آ جائیں, اپنا جو کچھ کرنا ہے کر لیں. ہمیں ظاہر ہے یہ جملہ کہتے وقت انتہائی تکلیف ہو رہی ہے, میں قلباً اور آپ اور میں, ہم سب قلباً ان عورتوں بچوں کے لیے کرڑ ہیں کہ جو 350 سے زیادہ بچے مر چکے ہیں. واقعاً سخت ہے انسان کے لیے سوچنا, لیکن مجھے اور آپ کو, ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ایران عراق میں 8 سال کی جنگ ہوئی تھی اس میں 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے. اور یہ وہ
کہ یہاں پہ بھی دیکھیں, ایران عراق کی آپ نے بات کی, صدام نے بھی کیمیکل ویپنز استعمال کیے تھے, اور ابھی انہوں نے فاسفورس بم استعمال کیا غزہ پہ.
جی, یہ بہت بڑا
جو پروف ہو چکا ہے یہ.
ہاں ہاں, اب اس میں ہم آ جاتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ مظلوم اور ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے یہاں پر. تو جیسے آپ نے کہا کہ بھائی پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ فاسفورس بم استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے, یہ فاسفورس بم کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ شہریوں کے خلاف.
عام شہریوں کے خلاف.
عام شہریوں کے خلاف. اچھا, آپ تو یہ کہہ
رہے ہیں یا کلیکٹیو پنشمنٹ, کیا آپ ایک دم آباد پوری آبادی
پوری پانی بند کر دیا سب؟ اچھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے علاقے میں گھس کر فیملیز کے اوپر حملہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟
اچھا, وہ بھی ثابت نہیں کر سکے. پہلے تو انہوں نے کہا تھا بچے کو ذبح کر دیا, فلاں کر دیا, امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اپنا ٹویٹ واپس لے لیا, کیونکہ ان کے نزدیک پھر ثابت نہیں ہوا.
نہیں ہوا. اچھا, دوسرا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا بھائی خواتین اور بچوں پہ حملہ ہوا تھا. صحیح ہے, چلیے, کتنی خواتین اور بچوں پہ حملہ ہوا تھا؟ اس کے نتیجے میں 1,200 سے 1,300 لوگ مرے ہیں. ٹھیک ہے, اب تک کتنے مار چکے ہیں یہ, کتنے خواتین بچے؟ یعنی مثلا اگر اس فلسطینیوں نے اندر جا کر بچے مارے, ٹھیک ہے, لیٹ دیم شو دیئر ڈیڈ باڈیز, الاؤ ڈیڈ باڈیز, دکھاؤ کہ بھائی کون سے بچے مارے ہیں. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر
ایک تصویر کسی نے شیئر کی تھی, ایک جلے ہوئے بچے تھے وہ, تو بعد میں پتا چلا وہ اے آئی جنریٹڈ پکچر تھی.
ایگزیکٹلی,
اور وہ کتے کے بچے کی تھی کہ جس کو ریسکیو کیا گیا تھا کہیں سے, اور اس کو انہوں نے
دیکھیے میں تو اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی اور میری اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ایسی بن سکتی ہیں جس کو سوائے ٹیکنیکل انالیسس کے فورنسک انالیسس کے پکڑا ہی نہیں جا سکتا, یعنی نیکڈ آئی سے تو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے اسے. تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ بھائی یہ تو گیم اتنا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بیوقوف بن گیا اور وہ کہہ بیٹھا اور بعد میں اس کو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ دو ایکٹرز نے اسرائیل کی حمایت میں پکچرز پوسٹ کی ساری غزہ کی, اسرائیل کی حمایت میں. بعد میں خیر ان کو کسی نے سمجھایا کہ بھائی تم غزہ کی تصویریں بھیج رہے ہو, پھر انہوں نے واپس لی. تو یہ تو ڈرامے چل رہے ہیں. جہاں تک مسئلہ عورتوں اور بچوں کا ہے, میرا اپنے خیال ہے کہ مجھے صرف ایک جواب دینا ہے, وہ یہ کہ 1948 سے لے کر اب تک جتنی عورتیں اور بچے فلسطین کے اندر مرے ہیں, شہید کیے گئے ہیں, جتنے قید خانوں میں ڈالے گئے ہیں, ان کے مقابلے میں جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ 1/5 بھی نہیں ہے جو ابھی یہاں پر ہوا, اگر ہوا ہو, جس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ہوا ہے, بلکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ فلسطینیوں نے عورتوں اور بچوں کو جانے دیا ہے. اچھا, وہ جو ایک ویڈیو بہت مشہور ہو گئی یا مثلا کلپ تھا کیا تھا کہ جس میں کوئی خاتون بالکل تقریباً نیمے اوریاں لباس کے اندر کہیں کسی پک اپ
کسی کانسرٹ میں تھی, اٹھا کے لے کر آئے تھے اس کو,
اصلا سب کے سب وہاں کانسرٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, نائٹ کانسرٹ تھا اور وہ سب کے سب وہاں پہ لہو لہب اس کے اندر چل رہا تھا, وہاں پہ لوگوں کے لباس کیا ہوں گے ہمیں اندازہ ہے, نائٹ کلب میں لوگ کیسے کرتے ہیں. تو وہاں پہ اس قسم کی باتیں, اور اس کے بعد ہمارے یہاں پاکستانی میڈیا بھی کچھ وہ دانشور ٹائپ کے لوگ جو ہیں سو کالڈ دانشور کہ مثلا فلسطینیوں نے ظلم کر دیا. اور آج تم لوگ کہاں تھے جب ان کی عورتیں مر رہی تھیں, ان کے بچے مارے جا رہے تھے, اور کس بے دردی کے ساتھ. یعنی نعوذ باللہ تعالی انسان کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھائی فلسطین کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر ایک آدمی نعوذ باللہ تعالی پیشاب کر رہا ہے, اور وہ جناب علی اتنی رگڑ رگڑ کے ناکیں رگڑ رگڑ کے اس کی ناک سے خون نکل رہا ہے, مر چکا ہے بیچارہ, اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. کہاں ہیں یہ سب لوگ؟
جی ابھی آپ نے جیسے بی بی سی کی بات کی, تو بی بی سی اردو نے اچھا تبصرہ کیا کہ جس کمرے میں اسرائیل, سعودی عرب اور امریکہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے, وہاں حماس نے آ کے دستی بم پھینک دیا. تو یہ سارا جو ہے مذاکرات جو ہیں
سب جس
کو کسی نے جو ہے وہ بائی ون گیٹ سیون کا فارمولہ دیا تھا کہ ایک سعودی عرب کو اگر آپ نے قابو میں کر لیا تو سات ممالک اور بھی آپ کو تسلیم کر لیں گے. تو یہ کہانی ختم ہو گئی, تازیہ ٹھنڈا ہو گیا ان کا, یا کچھ بچا ہے اس میں؟
جی الحمدللہ جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا اس غزہ کی اس طوفان اقصا سے وہ یہ کہ یہ جتنی سازشیں ہو رہی تھیں کہ ہم تسلیم کر لیں گے اور پاکستان میں بھی حتی موومنٹ ہو رہی ہے, اور وہ الحمدللہ رب العالمین اب میرا خیال ہے کہ کم از کم کئی مہینوں تک بلکہ شاید برسوں تک کے لیے یہ کہانی فی الحال ختم ہو گئی ہے. اور ابھی تو فی الحال میرا نہیں خیال کوئی جرت کرے. میں ایک اور چیز احساس کر رہا ہوں, اب پتہ نہیں میں بہت بڑا فین نہیں ہوں آپ کو پتہ ہے کہ MBS صاحب کا, لیکن یہ کہ جو مجھے فیل ہوا ہے وہ یہ کہ ایرانی اس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ تم نے خاموش بیٹھے رہنا, مجھے لگ رہا ہے.
نہیں ویسے بھی ہوشیار ہے, اس نے دیکھ لیا کہ اس وقت جو ہے نا وہ عقل مندی اسی میں ہے اور اس نے ہالٹ کر دیا اس کو.
ہاں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر رئیسی صاحب نے بھی ان کے ساتھ 45 منٹ گفتگو کی, اور میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے اور یہ چائنیز اور رشینز نے سب نے مل ملا کر اس کو کنونس کر لیا کہ دیکھو تم اپنا نیون بناتے رہو اور تمہیں وہاں پہ لوگ چاہیے, پیسے ویسے چاہیے, اور وہ امریکنس تو دیں گے نہیں, یورپینس تو ویسے ہی کنگلے, تو دینا تو چائنا نہیں ہے. تو چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بالکل تشریف نہیں لائیے گا, اور ان کو یہ بھی میرے خیال میں سمجھا دیا گیا ہوگا کہ دیکھو بھائی اگر تم یہاں اس معاملے میں اسرائیلیوں کے سامنے آتے ہو کودتے ہو ان کی مدد کے لیے تو پھر یمنی جو ہیں وہ ریئیکٹ کریں گے.
یہ ہو سکتا ہے جی
یمنی ریئیکٹ کریں گے, اور یمنی ابھی خاموش ہو کے بیٹھے میں بلاد میں اس کو مت چھڑو, تو وہ تو فلسطین کی حمایت میں دوسرے دن روڈوں پہ آ گئے تھے.
جی
تو
جی
اگر اس نے جرأت کی سعودیہ نے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے نہیں بچے گا, تو میرا اپنے خیال ہے کہ سعودی عرب کو سمجھانا اتنا مشکل کام اس وقت نہیں ہوگا, اور اس کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے لیے تو صرف ایک کام ہے کہ نیون کے اوپر 3-4 میزائل گریں گے اور تمہارا سارا $1 trillion کا پروجیکٹ جو ہے وہ وہیں کا وہیں بیٹھ جائے گا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ سمجھ جائے گا. اور ان
اور جو ہمارے پاکستانی انٹلیکچوئلز ہیں جو انٹلیکچوئلز کہتا ہوں میں ان کو, کہ جو سمجھتے تھے کہ اسرائیل بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیکلی بڑا ایڈوانس ہے اور ہم سے بہت کچھ ہم سے لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں, ان کو بھی کچھ صحیح لیسن میرے خیال میں مل گیا ہوگا.
میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ انسانوں کی جو احساس کمتری ہوتی ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے سے نہیں جاتی, وہ احساس کمتری ایسے نہیں جاتی. وہ احساس کمتری صرف اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھتا ہے, اور اپنی قوم کے غریبوں کے اوپر، اپنے قوم کے فقیروں پہ بھی اعتماد کرنا سیکھے، اس وقت آتی ہے، اس وقت جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ہمت آتی ہے، ورنہ وہ احساسی کمتری بیٹھی رہتی ہے چاہے آپ بلینر ہو جاتے ہیں. اب یہ جو پاکستان کے عمرا ہیں، یہ جو بلینرز ہیں، یہ بلینرز احساس کمتری کے معاملے میں فقیروں سے نیچے ہیں کہ وہ ویسٹ کو کاپی
کریں. جھٹکا جب لگتا ہے نا،
ہاں
وہ کہتے ہیں بادام کھانے سے اتنی عقل نہیں آتی جتنا دھوکہ کھانے سے آتی.
یہ تو قطعاً ہوا ہے، یہ تو یقیناً ہوا ہے کہ بھائی ان البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ مانیں گے، مجھے امید نہیں ہے.
اب اف دے آر ورکنگ آن اینی ایجنڈا تو وہ تو ظاہر ہے وہ دے ہیو ٹو موو اہیڈ.
ہاں اس میں یہ تھا کہ کچھ پارٹ وہ ہوگا کہ جو ان باتوں سے میں اپنی بات کو اس طرح عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی ہوتی ہی ریئیکشن ہے. تو اگر ایک پارٹی جیت گئی تو انہوں نے ریئیکشن میں اس کا ساتھ دینا ہے، اور ایک پارٹی ہار گئی تو ریئیکشن میں اس کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ جو ریئیکشنری لوگ ہیں یہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ بھیا ایس سچ یہاں پہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو احساس کمتری میں اتنے بکھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آنی، ان کو پھر بھی وہی کرنا. اب بالکل دیکھیے ایک سادہ سا معاملہ ہے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، صحیح، اور ہمارے جو شہزادے ہیں ان کے دماغ میں ابھی بھی امریکہ جنت ہے، ابھی بھی امریکہ جنت ہے، ابھی بھی یورپ جنت ہے. اچھا پوری دنیا قبول کر رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ جنت ونت کچھ نہیں رہی ہے، وہاں پہ تباہی آ گئی ہے. میں آج ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہا پڑھ رہا تھا، یورپین یونین کی طرف سے پبلش ہوا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری جو یورپ ہے اس کے اندر 90% سے زیادہ لوگ اچھی ہوا نہیں سونگ رہے. ہاں یہ حتیٰ یورپ کے اندر، باقی ملکوں کو تو چھوڑ ہی دیجیے. تو اب خیر کوئی اس بات کو نہیں مانے تو ڈاکومنٹس موجود ہوتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ وہ اس بھول میں رہیں گے، کچھ لوگ رہیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے گا. وہ دین ہے وہ جو ابراہیمی کمپیکٹ تھا اور جی 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 وہ تھا، اس کی کہانی رکے گی. اچھا ایک اور چیز ہو سکتی ہے، ہم تو انتظار کرتے ہیں شاید ہو جائے، وہ یہ کہ شاید کبھی وہ وقت آئے کہ عوام اپنی طاقت کا اظہار بکے ہوئے لوگوں کے ہٹ کر سکیں. مصر کے اندر جب عوام آئی تھی تو ایک آرٹیفیشل ریولوشن ہو گیا تھا، بحرین کے اندر عوام آئی تو انہیں سپریس کر دیا گیا تھا، ہر جگہ یہ کام ہوتا ہے. یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ جلتی پہ تیلی کا کام کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اردن کے اندر، عمان کے اندر، مصر کے اندر، ہر طرف فلسطینیوں کی حمایت میں لاکھوں کے مظاہرے ہوئے ہیں.
دیکھیں ان کا کیا رول ہے، محمود عباس وغیرہ، یہ ظاہر ہے دیکھیں ایک بڑا حصہ ان کے پاس بھی تو ہے نا.
میں اس بات سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں. وہ ہوا یہ بہت خوبصورت ایک انٹرویو تھا، وہ انگلینڈ میں فلسطینی حکومت کے نمائندے کا بی بی سی کے ساتھ، بہت اچھا انٹرویو تھا. تو اس میں اس نے بلایا، اس کو کہا، پہلا سوال یہ کہا کہ دو دن پہلے جو ہے وہ حماس نے ایک حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر. تو ایک تو میں اس نریشن کے بہت شدید مخالف ہوں، میں نے بھی عرض کیا. تو کہا کہ اس نے حملہ کیا، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے. پھر اس نے ایک بات کہی، کہنے کا دیکھو بھائی میں اپنی حکومت کا نمائندہ ہوں، میں حماس کا نمائندہ نہیں، حماس گورنمنٹ نہیں ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ محمود عباس کو جانے دیں کہ وہ یورپین کے ساتھ بیٹھے، امریکنز کے ساتھ بیٹھے، اور حماس الحمدللہ گورنمنٹ میں نہیں ہے، حماس اپنا کام کرے. تو میرا اپنے خیال ہے یہ پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس نے آج تک کون سا کوئی کام کر لیا تھا جو اب کچھ کر لے گا؟ اس نے پہلے بھی کچھ نہیں کرنا تھا.
علاقہ ان کے پاس ہے نا جہاں سے ریزسٹنس نہیں ہو رہی ہے.
وہ یہ تھا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ مغربی کنارے کے اندر کی جو پولیٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں حتیٰ غزے سے بہت مختلف ہیں.
ہاں آف کورس
بہت مختلف ہیں. تو غزہ کے اندر ایک آپریشن ڈیولپ کرنا، اگر مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں ستارے توڑنے کے برابر تھا، تو مغربی کنارے کے اوپر کوئی آپریشن ڈیولپ کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ فی الحال وہ وہاں پر رہیں. ہاں اگر حزب اللہ کود جاتی ہے پھر ویسٹ بینک کے پاس بہت اچھا چانس ہے. اگر مثال کے طور پر جارڈینین عوام، جیسے ابھی مصری عوام نے ایک موومنٹ شروع کی، جارڈینین عوام بھی کوئی ایک حرکت شروع کرے، بہت اچھا چانس ہے.
اگر اس طرح اس کو دیکھا جائے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ ممالک جن کی زمینیں اسرائیل نے قبضے میں لی ہوئی ہیں، یہ اپنی زمین میں پیش قدمی کر سکتے ہیں، اپنے سرحد تک چلے جائیں۔
سر میں عرض کروں،
جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل اتنا کمزور ہے۔
مجھے ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ جیسے میں نے ابھی یہاں کے سو کالڈ آپ کے بقول اینٹی الیکچوئلس کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں امید کہ یہ سیکھیں گے، تو مجھے گورنمنٹ سے کبھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حتیٰ کمزور ترین وقت میں بھی اسرائیل کے خلاف کچھ کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ یہ لائے ہی وہ گئے ہیں جن کی نسلوں میں یہ ہنر ہے ہی نہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو عوام نے کرنا ہے، عوام جو کر سکتی ہے وہ کر لے گی۔ ہاں اس کے لیے بھی ظاہر ہے رکاوٹ بنیں گے، جیسے کہ وہ مصر کے اندر بھی بن رہے ہیں سب جگہوں کے اوپر، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عوامی طاقت جو ہے وہ اپنا کام کرنا جانتی ہے اور وہ کر سکتی ہے۔
آخری بات یہ ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے، مختلف موضوعات چل رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں، جن کے دلوں میں واقعی درد ہے، دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مرتے ہوئے، بچوں کو، عورتوں کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، پاکستان میں کوئی بیٹھا ہے یا کسی اور ملک میں ہے، تو کل بھی ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو سوالات مختلف آ رہے تھے، تو اس میں زیادہ تر آخر میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں، دعا کریں، وہ تو کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وظیفہ پڑھیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چندہ دیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کریں۔ ٹھیک ہے، پروڈکٹ میں بھی دیکھیں، ایک بحث تھی نا کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے، یہ اسرائیلی میڈ ان اسرائیل تو لکھا ہوا نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن ابھی نیوز ویک کی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ میکڈونلڈ نے اسرائیل میں کوئی روزانہ 4,000 سے زیادہ وہ میل جو ہے وہ فوجیوں کے لیے فری کر دیا انہوں نے۔
جی جی بالکل،
مطلب ان کے اندر کتنا جذبہ حب الوطنی ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے لیے
ریئیکشن ہوا، اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا کہ میکڈونلڈ لبنان کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے کہ تم وہ تھے جو 4,000 میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں میکڈونلڈ جانے والے کب سیکھیں گے کہ بھائی آپ دوسرے لوگوں سے سیکھیں۔ بالکل
جی، بائیک آؤٹ کریں، یا آپ نے جیسے اشارہ کیا اسرائیل کی سرحد پر چلے جائیں،
تو انہوں نے مستریوں نے مسئلہ کیا،
یہاں تو سرحد نہیں ہے اسرائیل کی لیکن جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، کچھ لوگوں کا آئیڈیا یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ سوشل میڈیا کمپین، لیکن یہ بھی بہت پاور،
ہاں بہت پاورفل،
سوشل میڈیا کمپین میں حصہ لیں، بس کیا کریں اور کیا کیا کر سکتے ہیں، عام ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے، خواتین پوچھ رہی ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ مختلف طبقات ہیں۔
ذرا سا چونکہ موقع مل رہا ہے تو میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ اسرائیل پوری دنیا سے سپلائز ریسیو کر رہا ہے، حتیٰ ایک خبر کے مطابق یو اے ای سے بھی، صحیح ہے؟
جی ایک خبر یو اے ای کی آئی تھی، جی جی جی،
تمام دنیا سے سپلائز ریسیو کر رہے ہیں، امریکن سے تو خیر ان کا اپنا ہی ملک ہے تو وہ کر رہے ہیں، فلوریڈا نے، فلوریڈا اسٹیٹ،
یو اے ای نے سختی سے منع کر دیا ریئیکٹ کرنے پر اپنی عوام کو، جی جی،
امریکن اسٹیٹ نے، چونکہ یہاں پہ وار اناؤنس ہوئی ہے، وہاں اس نے ایمرجنسی اناؤنس کر دی ہے،
اچھا،
فلوریڈا اسٹیٹ نے، اس کے گورنر نے، کہ اور وہ ایمرجنسی کیوں اس نے اناؤنس کی، کیونکہ اس نے کہا چونکہ میرے ہوم لینڈ میں وار اناؤنس ہو گئی ہے تو میں یہاں کی سپلائز کو وہاں بھیجنے کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہا ہوں اپنی اسٹیٹ کے اندر، صحیح ہے، پوری دنیا سے۔ اچھا اگر پوری دنیا کے مسلمان روٹی بھی غزہ پہنچانا چاہیں تو ممکن کرے گا کوئی؟ نہیں، یعنی جو تأسف ہے وہ یہ کہ
ہیومن رائٹ
جی، ہیومن رائٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ یہ کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو پوری دنیا سے ڈونیشنز ان بلینز ریسیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے محاصرے میں موجود کچھ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، عورتیں بچے یقیناً اس میں مر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے تک کی قلت ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 75 سال سے پروگرام یہ ہے کہ بھائی ان کو کیلوریز کی کمی میں رکھنا ہے، ان کو پانی کی کمی میں، 15 دن میں ایک دفعہ پانی آتا تھا غزہ میں جنگ کے علاوہ، 15 دن میں ایک دفعہ کیلکولیٹڈ پانی آتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں پر پرسن اتنے لیٹر پر ڈے ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، یہ ریالٹی ہے، صحیح ہے۔ ان سب کے بعد اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، صحیح ہے، تو پہلا تو یہ ہے کہ بھائی یہ کیا دنیا بسائی آپ نے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مثلا ہم جیسے پاکستان کے اندر ہیں، سارے ملک تو صرف پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جو بارڈر سے دور ہیں، کچھ ملک ہیں جو بارڈر کے انتہائی نزدیک ہیں، جو بارڈر کے نزدیک ملک ہیں ان کی پوری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے اوپر جتنا زیادہ پریشر کر سکتے ہیں کہ بھائی فلسطینیوں تک پہنچنا ہے ہمیں ہر صورت میں، ہم نے پورا امن پہنچنا ہے، ہم نے غزہ پہنچانا ہے، جو کچھ بھی وہ پوری طاقت لڑائیں اپنی، صحیح، گورنمنٹس کے جو کو مجبور کرنے کے لیے۔ اچھا ہم پاکستانی کیا کریں، صحیح جو آپ نے فرمایا، اس وقت جو بہت بڑا حربہ صہیونی استعمال کرنے وہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کا حربہ ہے، جعلی پکچرز بنا بنا کر الٹی سیدھی خبریں لگا لگا کے، جیسے کہ رہبر معظم نے فرمایا جہاد تبیین یعنی بیان کرنے کا جہاد، اس میں تو ہم کر سکتے ہیں. وہ جو ہمارے چار چار گھنٹے روزانہ واٹس ایپ کے اوپر اور دوسری سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے بچے تھے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، بھائی اپنی توانائی استعمال کریں، آپ کے پاس جو ہنر ہے، مثال کے طور پر مختلف ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں جو مختلف ایسوسیشنز آرگنائزیشنز کے اندر کام کرتی ہیں. ویڈیوز
لوگوں نے اپلوڈ کی تو ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا.
بالکل. ہاں تو بھائی جتنی بھی آپ جدوجہد کر سکتے ہیں، آپ کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. البتہ یہ میں کہوں گا کہ طریقے سے کریں، جھوٹ کو استعمال نہ کریں کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس سے آپ کی بات میں کمی ہوتی ہے. وہ تمام حربے آپ استعمال کریں، اگر وہ حماس لکھنے پہ پابندی لگا دیں آپ حماس لکھیں، آپ ہے میم الف علیحدہ لکھ دیں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کریں. لیکن پہلی بات تو یہ. اچھا دوسرا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وہاں کچھ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کم سے کم اپنی احساس کمتری کو تو ختم کر لو. یہ جو مغربی ممالک کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم رکھنے کی عادت ہے، اس کو تو ختم کرو کسی طریقے سے. ہر بچہ، ظاہر میں مبالغہ کر رہا ہوں، ہر بچہ، ہر کوئی امریکہ جانے کے لیے مر رہا ہے، ہر کوئی یورپ جانے کے. ایک طرف سے تم کہتے ہو یہ دشمن ہے دین کے، یہ دشمن ہے مسلمانوں کے، دوسری طرف سے انہی کی گودیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ بھائی اگر تمہیں جانا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، جاؤ اپنے ملک واپس آؤ. اور یہ کیا کہ آپ وہیں پہ پلاننگ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر دیا. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے فلسطین سے کچھ سیکھنا ہے تو کم سے کم یہ سیکھ لو کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اپنی نسلوں کے لیے. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فلسطینی غزہ میں ہیں وہ بیچارے تو کچھ کر بنائے، لیکن جو فلسطینی ایک دفعہ یورپ اور امریکہ کے اندر اپنی نسلوں کو کھو بیٹھے، اب وہ فلسطین کے لیے کچھ کر پائیں گے بیچارے؟ ختم ہو گئی کہانی.
وہ تو بہت ہی آؤٹ ہیں،
وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے. تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ دیکھو بھائی، اس سے آپ سیکھیں کہ آپ نے اپنی احساس کمتری کو ختم کرنا ہے، خود اعتمادی کو حاصل کرنا ہے. تیسری بات، غزہ نے 30 سال پہلے 40 سال پہلے پتھروں سے شروع کیا تھا، وہ ٹیکنالوجی میں یہاں پہ پہنچ گئے. بھائی تم ٹیکنالوجی میں کیوں کہیں نہیں پہنچ رہے؟
ہم کہتے ہیں وہ بچے آپ بڑے ہو گئے جو ٹینک کے سامنے پتھر لے کے کھڑے تھے.
تو بھائی آپ بڑے ہو گئے. اچھا اب یہ دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے، اس وقت غزہ کے اندر پانی سونے کے برابر ہے. صحیح ہے، ڈیسیلینیشن پلانٹ. آپ پاکستان کے اندر ہیں، آپ کیوں پانی پہ کام نہیں کر رہے؟ ابھی سے کریں. بجلی وہاں پر اس وقت کٹ آف ہوئی ہوئی ہے، سولر جنریٹرز فنا 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 فنا، اس کے ذریعے
80% وہیں سے آتی تھی.
آپ کریں بھائی. تو میں اپنے بچوں سے عرض کروں گا، جوانوں سے عرض کروں گا کہ دیکھو بھائی، ہم پاکستان کے اندر ہیں، ہمیں بھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو غلط حالات ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو اس فکر میں مت رکھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. میں جب بھی، جب سے حملہ ہو رہا ہے غزہ کے اوپر، ہر روز میں سوچتے بھی سو میرا اے سی چل رہا ہے، صحیح ہے، میرے گھر پہ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا، میرے شیشے نہیں ٹوٹ رہے، میرے گھر میں پانی آ رہا ہے، میرے گھر پہ کھانا آ رہا ہے. کب تک؟ انہوں نے بھی شاید کبھی زندگی میں سوچا ہوگا کہ ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو سامنے آیا کہ نہیں، ہمیشہ نہیں چلے گا. صحیح. تو مشکل حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، یہ مجھے لیسن سمجھ میں آتا ہے. اور آخری بات جو اس سلسلے میں
ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں،
میں تو کہتا ہوں آپ یہ کریں تاکہ کبھی شاید آپ ان کے لیے مددگار بن سکیں. ابھی جب یمن کا کیس ہوا تھا، اس طرح سے میں عرض کروں گا، ایک صاحب نے مجھے پاکستان سے باہر سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ زہید صاحب، مثال کے طور پر آپ نے واٹر ڈیسیلینیشن کے اوپر کام کیا تھا کسی زمانے میں، جو سب سے سادہ ترین اکوپمنٹ ہو جو پانی کو پیوریفائی کر سکے وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم یمن بھیجیں گے، یمن میں ضرورت ہے. آپ کس طرح سے سولر کے اوپر کام کر رہے تھے آپ ہمیں بتائیں، ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں، آپ نہیں کر سکتے. ہم یورپین امریکن پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ہمارے پاس کچھ چانسز ہیں آرگنائزیشنز کے ذریعے سے، ہمارے پاس کچھ چانسز ہیں.
وہ بھی ایک ایگزامپل ہے اپنی جگہ کہ یمنیوں نے کس طرح بے ثور و سامانی کے باوجود کس طرح مقابلہ کیا اور ڈٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور کچھ نہیں بگاڑ.
تو کہوں گا یہی ہمیں سیکھنا ہے. اچھا وہ جو آپ نے کہا، آخری بات میں عرض کروں گا، اگر معاملہ پیچھے کا دیکھیں اور فرق کی بات ہوئی تو عوام کی فرق کی بات ہوئی تھی نا، ایک اور فرق ہے، یہ فرق ہے دین اور بے دین کا، دین اور بے دین کا. محمود عباس وہ نہیں کر سکا جو اسماعیل ہانیہ کر سکے. کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر؟ دونوں فلسطینی نہیں ہیں کیا؟ دونوں انہی علاقوں کے پلے ہوئے ہیں، لیکن ایک بے دین فکر کے اوپر چلتا ہے، ایک دیندار فکر کے اوپر چلتا ہے، اس نے اپنا کام کر لیا. صحیح. تو ہمارے بچوں کو یہ احساس کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے، پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن دین، معنویت، خدا پہ اعتماد، اپنے اندر خدا کے اوپر توکل، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈیولپ کر. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، جتنا مسلمان فلسطین کے باہر مضبوط ہوگا اور مغربی ممالک کے چنگل سے آزاد ہوگا، اتنا ہی فلسطین کے لیے زیادہ معاون ہوگا، اور جتنا فلسطین کے باہر کا مسلمان مغرب کا محتاج ہوگا، اتنا ہی وہ فلسطین کے لیے بے بس اور ناکارا انسان بنے گا. تو یہ ہمیں لیسن ملتا ہے اس سے.
اچھا، تو اختتام کرتے ہیں، لیکن اختتام سے پہلے ایک چیز یہ بھی بیان کر دیں کہ کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو واقعات حوادث ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، یہ اس طرف جا رہے ہیں ظہور امام کی طرف؟
سلام اللہ علیہ. خواہ نہ خواہ ایسا ہی ہے، یعنی خواہ نہ خواہ اس لیے کہہ رہا ہوں
کیونکہ اس خطۂ زمین کو ایک اہم کردار ادا تو کرنا ہے.
یہی ہے، یہی وہ جگہ ہے. صحیح، کوئی بھی روایت اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ جو اہل بیت کے مکتب کے پاس ہیں، چاہے وہ غیر اہل بیت کے مکتب کے پاس ہیں، سب کے مطابق جگہ یہی جگہ ہے، کام یہی کام ہے. صحیح ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، ہم جاؤ اسی سمت میں، اسی سمت. یعنی میں نے گزشتہ 40 سال میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حوادث سے زمانہ الٹی سمت جا رہے ہوں، ہمیشہ اسی سمت جا رہے ہیں، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ ایران ہو، عراق ہو، شام ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، ہم اسی سمت جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ خدا نے متعالی لطف فرمائے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر وہ عظیم الشان دن دیکھ سکیں. لیکن یہ کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ایک ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے، ہماری موومنٹ رائٹ ان دا سیم اور رائٹ ڈائریکشن پر ہے، اسی سمت ہے، امام کے ظہور کی سمت پر.
بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ختم کریں گے، اسی نوٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے،
انشاءاللہ
ضرور آئے گا. اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو امام علیہ السلام کی انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر کسی دوسرے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.